الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں رکھے گا اس دن جس دن اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی حشر کے دن، جب حشر کا دن پیش آئے گا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ الْأَجْدَاثُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور کے وقت میں تو ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو موت آ جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو. تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ قبروں میں دفن ہیں وہ سب تیزی کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے کہ تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف لپک کر جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے. اور قرآن کریم کے الفاظ یہ ہے کہ لپکتے ہوئے روانہ ہوں گے. اس میدان حشر کی سختیاں متعدد روایات میں بیان ہوئی ہیں، اور خاص طور پر جس چیز کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ اس روز کی شدید گرمی ہے. یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے سورج کے قرب کی وجہ سے اور گرمی کی شدت میں بدحال ہوں گے، پسینہ کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی اس کا اس سے بھی اونچا پسینے میں تیر رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور سخت گرمی کا عالم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں آپ کو گرمی کے کچھ نمونے دکھاتے رہتے ہیں، گرمی کی شدت کے. اس خاص اس گرمی میں ضرور اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ آج ہم اس گرمی سے بلبلا رہے ہیں، جو اس گرمی کے مقابلے میں بہت تھوڑی. قرآن کریم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین جہاد میں جانے سے کترا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے بھائی بڑی سخت گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں گھر سے نہ نکلو، تو جواب میں قرآن کریم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل نار جہنم اشد حرا. آج تم اس گرمی کی وجہ سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگی. تو آدمی کو چاہیے کہ جب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں، مختلف مناظر دکھاتے ہیں، مختلف موسم سامنے آتے ہیں، مختلف حالات سامنے آتے ہیں، تو ان سے عبرت حاصل کرے کہ آج ہم اس گرمی کو رو رہے ہیں، اس گرمی سے بلبلا رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری ہوگی، میدان حشر کی سختی آئے گی، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جہنم کی گرمی کس انداز کی ہوگی، کس معیار کی ہوگی، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اس روز جب میدان حشر میں گرمی کا شدید گرمی سے لوگ اس درجہ پریشان ہوں گے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی پرواہ نہیں ہوگی، ایک ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اس وقت میں کوئی معمولی سا سایہ بھی مل جائے تو بڑا غنیمت اور بڑی نعمت ہے ایسی سخت گرمی کے عالم. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق ایک سایہ پیدا فرمائیں گے، اپنا سایہ، اپنی رحمت کا سایہ، اپنے عرش کا سایہ. اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے اس کی صحیح کن اور حقیقت کیا ہوگی. تو اس وقت میں جو لوگ اس سائے میں آ جائیں وہ حشر کی ان سختیوں سے محفوظ رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ سات آدمی، سات قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے اس حشر کی تختی میں اپنے سائے میں رکھیں گے. یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تاکہ ہر انسان کوشش کرے، ہر مسلمان کوشش کرے کہ ان میں سب میں یا ان میں سے کسی میں ضرور داخل ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حشر کی اس گرمی اور سختی سے محفوظ رکھے. وہ کون ہیں سات آدمی؟ وہ بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں. سب سے پہلے تو فرمایا، ان سات میں سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا وہ فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا امام. امام شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حکمران کو. آج کل ہمارے عرف میں تو امام اس شخص کو کہتے ہیں جو نماز پڑھائے، لیکن شریعت میں یہ جو نماز کی امامت ہے اس کو امامت صغرا کہا گیا ہے، یہ چھوٹی امامت، اور ایک امامت کبرا ہے، بڑی امامت. اور وہ ہے حکمرانی. امام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ملک پر کسی شہر پر حکمران ہو. امام کے اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو جس کی لوگ اقتدا کریں, اتباع کریں, اس کا حکم مانیں. تو امام اصل میں وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر حکمرانی کے لیے مقرر فرما دیا. تو پہلے زمانے میں جیسے خلیفہ ہوتے تھے, ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا شریع اصطلاح میں. تو جو امام عادل ہو, یعنی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والا ہو اور شریعت کا پابند ہو, وہ اس امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز اپنے خاص سائے میں رکھے. اب جیسے حضرات خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا اور انہوں نے امامت کا حق ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق حکومت فرمائی اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا. اپنے دل پر اور دماغ پر ہر وقت یہ ذمہ داری محسوس کی کہ ان ساری مخلوق کا کہ حقوق میرے ذمہ آئے گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کی کوتاہی ہو جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کریں کہ تیرے حکومت میں کتا بھوکا مر گیا. اس انداز کی حکومت فرمائی. تو امام عادل, یہ امام عادل کی قطعی مصداق تھے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد پھر امام عادل ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ میں خلافت راشدہ کے بعد بھی عادل حکمران موجود رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, خلافت راشدہ کا جو اعلیٰ ترین معیار تھا اس پر کوئی پورا اترا, کوئی نہیں اترا, لیکن پھر بھی موجود رہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں صدقہ لے کر نکلیں گے کہ کوئی صدقہ کسی کو دے دیں تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے. یعنی اتنی خوشحالی پھیل جائے گی, ہر آدمی اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. یہ پیشن گوئی فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. ان کے حالات میں ان کے زمانے کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ صدقہ کسی کو دے کوئی لینے والا ہی نہیں ملتا. تو ان کا زمانہ بھی امام عادل کا زمانہ, بعد میں بھی نور الدین زنگی, عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہما, صلاح الدین ایوبی وغیرہ وغیرہ, ایک اچھی بڑی تعداد ہے ایسے حکمرانوں کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص صفات عطا فرمائی تھی اور وہ امام عادل کا مصداق تھے. تو پہلا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے وہ امام عادل. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بشارت اصل میں تو اس کی ہے جو سارے ملک کا حکمران ہو اور پھر عدل و انصاف سے کام لے. لیکن دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں اقتدار رکھتا ہے اور اس کا نگراں ہے. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دائرے میں اقتدار کا حامل ہے اور نگراں ہے، کوئی جس کا دائرہ کسی کا چھوٹا سا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا اور بڑا ہے، یہاں تک کہ سارے ملک کا حکمران سب سے بڑا دائرہ رکھتا ہے، لیکن ہر شخص کا اپنا کچھ دائرہ اختیار ہے، اس میں وہ حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں وہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے سرداری کا مقام عطا فرمایا ہے، اس کو اقتدار بخشا ہے، تو اگر وہ اپنے اپنے دائرے میں ہر انسان عدل و انصاف سے کام لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس بشارت کے اندر داخل فرما دے۔ اب دیکھیے، ایک شخص گھر ہے، ایک گھر ہے، اس کا سربراہ ہے، ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے، آج تک سربراہ ہے خاندان کا، تو اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے چھوٹے وہ اس کے زیر نگی ہیں اور اس کو ان پر اقتدار حاصل ہے۔ اب یہ اگر اپنی اس اقتدار کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اور عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو ایک امام عادل کو اپنی رعیت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو کچھ بعید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ بھی اس بشارت میں داخل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے سائے میں رکھے اس حشر کی سختیوں کے دوران۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے، حلقہ اثر ہے، اس میں عدل سے کام لو۔ اور عدل کے لفظی معنی اگرچہ انصاف کے ہوتے ہیں لیکن اس کے عموم میں پوری شریعت پر عمل کرنا داخل ہے، کہ وہ اپنے شریعت کے سارے احکام پر عمل کرے۔ اس لیے عدالت در حقیقت عدالت کے معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل کرے، کیونکہ اگر آدمی انسانوں کے ساتھ تو انصاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، تو انصاف صرف مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ میں ان کا بندہ ہوں، اس کے احکام کا پابند ہوں، تو اگر کوئی شخص اس احکام پر عمل نہ کرے تو وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ ناانصافی کر رہا ہے اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ۔ بندوں کے ساتھ ناانصافی تو معمولی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ناانصافی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بڑا عظیم ظلم ہے۔ اس لیے عدالت کے مفہوم میں پوری شریعت آ جاتی ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اب ایک شخص ہے جو باپ ہے، اس کی اولاد ہے، تو شریعت کے تمام احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ فلاں کے ساتھ اس کا کوئی خصوصی اور امتیازی برتاؤ ہے اور میرے ساتھ اس درجے کا کی محبت، اس درجے کا حسن سلوک، اس درجے کی تربیت، اس درجے کی ترجیح مجھے نہیں دی جا رہی۔ اگر یہ احساس پیدا ہو اولاد کے درمیان تو یہ انصاف نہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر زندگی میں اولاد کو کچھ دو تو برابر کر دو، یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا۔ کوئی خصوصی حالات مستثنا ہوتے ہیں کہ کسی کی ضرورت زیادہ ہے، کوئی زیادہ محتاج ہے، وہ الگ بات ہے، یا کسی نے خدمت زیادہ کی ہے، لیکن عام حالات میں برابری کرنے کا حکم ہے اولاد کے معاملے میں۔ تو ہر ایک آدمی انصاف سے کام لے اپنے حلقے اثر میں، اور انصاف کا بہترین طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ احب لی اخیک ما تحب لنفسک، انصاف کا معیار یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو، تم اگر اس کی جگہ ہوتے تو کیا توقع کر؟ اگر تم باپ ہو اور اولاد کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو اپنے آپ کو اولاد کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر تم اولاد ہوتے تو اپنے باپ سے کیا توقع رکھتے؟ اور اگر تم اولاد ہو تو یہ سوچو کہ اپنے باپ سے کیا توقع کرتے؟ تو وہی کام جو توقع کرتے اپنے لیے دوسروں کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کرو. یہ اتنا بہترین معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور معیار نہیں ہوتا. بے انصافی وہاں شروع ہوتی ہے کہ جہاں آدمی اپنا معاملہ آئے تو اپنا حق ڈٹ کر وصول کرے اور توقع رکھے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے, اور جب دوسرے کا معاملہ آئے تو ڈنڈی مار جائے, دوہرے پیمانے انسان بنا لے, اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور, وہاں سے ناانصافی شروع. اب دیکھو حکومتیں جو آج کل ہیں, جب تک کوئی شخص یا جماعت حکومت میں نہیں آتی تو اس کے مطالبات دیکھو حکومت سے کیا ہوتے ہیں, اور اس کی تنقیدیں دیکھو حکومت پر کیا ہوتی ہیں. حکومت یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی, اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے, مطالبات کا ایک پورا تمہارا. لیکن اگر وہ خود حکومت میں پہنچ جائے تو پھر دیکھو وہ مطالبات کہاں گئے, وہ تنقید کہاں چلی گئی, وہ برائیاں جو پہلے حکومت میں کی بیان کی جا رہی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پر بھی موجود ہوتی ہیں. اس واسطے کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے, دوسرے کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے. تو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیمانہ عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو, جو کچھ تم اس وقت توقع کرتے وہ دوسرے کے ساتھ ویسا معاملہ کرو. یہ عدل و انصاف ہے, اور یہ عدل و انصاف اصل تو بڑی ملک بھر کی حکمرانی میں ہے, لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اپنے حلقے اثر و رسوخ میں یہی معیار اپنا لے اور عدل و انصاف سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو سات آدمیوں میں سے پہلا تو یہ ہے امام عادل, انصاف کرنے والا امام. دوسرا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے, وہ ہے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ عز و جل. وہ نوجوان جو اللہ عز و جل کی عبادت میں پروان چڑھا, عبادت ہی میں پروان چڑھا, عبادت ہی کے اندر اس کی نشو و نما ہوئی. کیا مانا کہ جب تک انسان بچہ ہوتا ہے, نابالغ ہوتا ہے, اس وقت تک تو مکلف نہیں ہوتا, اس کے ذمے کوئی فرض نہیں آتا, نماز فرض نہیں, روزہ فرض نہیں, حج زکات کچھ فرض نہیں. لیکن بالغ ہوتے ہی سب چیزیں فرض ہو جاتی, نماز بھی فرض, روزہ بھی فرض, اگر مالدار ہے زکات بھی فرض, حج بھی فرض, اور بہت سے شریف فرائض عبادتیں اس کے ذمے آ جاتی ہیں. تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب آدمی بالغ ہوتا ہے اس کے ذمے فرائض ہوتے ہیں تو شروع میں غفلت میں ہوتا ہے, نماز پڑھی نہیں پڑھی, گنڈے دار کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کبھی صحیح طریقے سے پڑھی کبھی غفلت کی حالت میں پڑھ لی, جلدی جلدی پڑھ لی, ارکان صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے, آداب کے ساتھ پڑھی گئی نہیں پڑھی گئی, کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں. رفتہ 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 کر کے کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر پابندی ہو جاتی, لیکن ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ جس میں فرائض ادا نہیں ہوتے. اپنے ہم ہر میں سے ہر شخص غریبانہ منہ ڈال کرتے تھے کہ کیا ہوا, آیا بالغ ہوتے ہی نماز شروع کر دی تھی اور فرائض ادا کرنے شروع کر دیے تھے, یا کچھ اس میں زمانہ غفلت کا گزرا تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ زمانہ غفلت میں گزرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ توبہ کر لی, پچھلی قضا عمری بھی پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے, لیکن وہ اس فضیلت میں داخل نہیں ہوتا. ایسا شخص جس کی نماز کوئی قضا نہ ہو ایک بھی, تو ایسا آدمی ملنا مشکل ہوتا ہے. ایسے آدمی کو صاحب ترتیب کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. صاحب ترتیب کے معنی جس کی نمازیں قضائی نہ ہو یا اس کے ذمہ نمازیں قضا نہ ہو یا کم از کم چھ سے کم کم ہو, اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. تو یہ صاحب ترتیب آدمی اچھے اچھے بڑے بڑے علماء میں اور نیک لوگوں میں مشکل سے ملیں گے جو صاحب ترتیب ہوں, یعنی ان کے ذمہ کوئی قضا نماز باقی نہ ہو. اور مشہور ہے کہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے آخری دور میں انگریزوں سے بڑے لڑتے رہے, تو ان کے زمانے میں وہ ایک شیخ کے مرید تھے, ایک شیخ کے ساتھ تعلق تھا, بڑے بزرگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا, تو وصیت نامے میں انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ کوئی ایسا شخص پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو, یعنی جس کے ذمہ کوئی قضا نماز نہ ہو. جب یہ وصیت نامہ پڑھ کے سنایا گیا تو بڑے بڑے علماء بھی تھے, بعض نیک لوگ مشہور تھے, پڑھایا گیا تو کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہو, اس واسطے کہ صاحب ترتیب کوئی مل نہیں رہا تھا. سلطان ٹیپو چونکہ اس وقت بادشاہ تھے اور خود وہ ان کے سے تعلق بھی تھا, مرحوم تھے, اس واسطے انہوں نے لوگوں سے کہا بھائی جو کوئی صاحب ترتیب ہو وہ آگے بڑھ جائے نماز پڑھا دے, مگر کوئی بڑھ نہیں بڑھا, اس لیے کہ تھا ہی نہیں کوئی صاحب ترتیب. آخر کار سلطان ٹیپو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شیخ کے اوپر رحم فرمائے, انہوں نے آج میرا راز فاش کر دیا, اور پھر خود آگے بڑھ کر نماز پڑھا, جس کے معنی ہے کہ وہ خود صاحب ترتیب. تو یہ بات کہ شروع ہی سے انسان کی نشو و نما عبادت میں ہوئی ہو, شاب النشا فی عبادت اللہ, جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو, یہ اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ ماں باپ کی تربیت اس قسم کی ہو کہ بچپن سے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا شوق ان کے دل میں پیدا کرے, اور وہ شوق ہوتے ہوتے اس درجے پہنچ جائے کہ جب وہ جوان ہو بالغ ہو, تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے دل میں شریعت کا کی عظمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا شوق اس کے دل میں موجود ہو. یہ اس لیے فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس وقت ان کو نماز کا حکم دو, حالانکہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی, بلکہ عام طور سے جو بالغ ہوتا ہے بچہ وہ کوئی 14 سال 15 سال میں جا کے بالغ ہوتا ہے. تو 7 سال پہلے سے فرما رہے ہیں کہ بچے کو نماز کا حکم دو تاکہ وہ عادی بنے, اور پھر یہ فرمائے وضربو علیہا عشرہ ابن عشرہ سنین, جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارو اس بات کے اوپر کہ تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھی, حالانکہ بھی فرض نہیں ہوئی تھی, کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے بچے جب جوان ہوں تو جوان ہوتے ہوتے کے وقت ہی اللہ کی عبادت کی ان کو عادت پڑ جائے, اور وہ شاب النشا فی عبادت اللہ کا مصداق بنے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں آج. تو یہ ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر ہم نہ بن سکے تو ہماری اولاد ہی بن جائے, اس کا مصداق صاحب النشا فی عبادت اللہ. پھر تیسری بات فرمائی کہ ورجل قلبه معلق بالمساجد، تیسرا شخص جو اس حشر کی سختی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوگا، وہ ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد اور مسجد کی حاضری اس کا شوق، اس کی امنگ، اس کی دلچسپی مسجد سے وابستہ ہو گئی. یعنی جیسے جب آدمی کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، کسی چیز کی امنگ ہوتی ہے، تو وہ جب خالی بھی ہوتا ہے تو اس کا تصور آتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے جو فلاں وقت میں وہ چیز حاصل کروں گا، وہاں جاؤں گا، کسی خاص جگہ جانے کا اشتیاق ہوتا ہے، تو اس کا تصور کرتا رہتا ہے، اس کی سوچ میں رہتا ہے، اس کی دلچسپی، اس کے شوق، اس کی امنگ کا وہ مرکز ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل اٹکا ہوا ہو مسجدوں میں، یعنی مسجد میں نماز پڑھ کے چلا بھی گیا اپنے گھر، لیکن دل اٹکا ہوا ہے کہ بھائی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، اس کی تیاری بھی کروں، اس کا شوق بھی دلے پیدا ہو کہ دوبارہ جاؤں گا اور دوبارہ نماز کے اندر شامل ہوں گا، یہ مسجدوں میں دل اٹکا ہوا، ذہن پر یہ بات، یہ فکر طاری ہو کہ ایک نماز پڑھایا اب دوسری نماز کو جاؤں گا، یہ معذرت جو قلب کو مال لکھوں بل بتا دی. آپ حضرات میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی حرمین شریفین حاضر ہونے کی، جب آدمی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے حرمین شریفین میں حاضر ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کیفیت اکثر و بیشتر پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کا دل و دماغ اس طرف لگا رہتا ہے کہ حرم کی نماز چھوٹ نہ جائے، حرم کی نماز کھوت نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اتنا وقت نکالا ہے، تو اگر یہ حرم کی نماز ہی نکل گئی تو سارا سفر بیکار ہو جائے گا. تو وہاں یہ کیفیت اکثر و بیشتر پیش آتی ہے کہ آدمی ایک نماز پڑھ کے تو آ گیا، لیکن دماغ پر سوار ہے کہ یہ فکر اور اشتیاق بھی کہ بھائی دوسری نماز ہے، اس کی تکبیر اولا نہ چھوٹ جائے، اس کے جگہ پہنچ جاؤں کسی طرح. اور جب اذان ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو جائے چھوڑ چھاڑ کے جلدی سے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح نماز میں شامل ہو جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے، دل اٹکا ہوا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت مومن کی ہر مسجد کے ساتھ ہونی چاہیے. وہاں حرمین میں تو کرائے سب کچھ، شوق بھی ہوا، ذوق بھی ہوا، دلچسپی بھی ہوئی، امنگ بھی ہوئی کہ بھائی جتنے دن رہوں 40 نمازیں پڑھنی ہیں مدینہ طیبہ میں. یہ مشہور ہے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 40 نمازیں باقاعدگی سے پڑھ لے مسجد نبوی میں وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت آئی ہے. تو جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں 40 نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور درجہ اہتمام ہوتا ہے کہ اور کچھ ہو جائے اور دنیا کی ساری دولت چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے، کہیں ایسا نہ ہو بیچ میں چھوٹ گئی تو اکثر 9-40 پڑھنی پڑے گی، تو وہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ نماز چھوٹ نہ جائے. مکہ مکرمہ میں حاضر ہیں تو وہاں کو بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، لہذا ہر نماز میں حاضری. وہاں سے جب آئے تو واپس آ کر وہ سارا ذوق، وہ شوق، وہ فکر چھوٹ گئے. تو یہ کیا بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے اس مسجد کو فضیلت زیادہ حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں سے ہماری محلے کی مسجد کو بھی ہمارے لیے مرکز بنایا ہے. لہذا معلق بالمساجد دل اٹکا ہوا ہونا چاہیے کہ مسجدوں کے اندر کب کہ مسجد ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کو جانے کا دل میں خیال رہے, فکر رہے. ایک تو معنی یہ ہے معلق بالمساجد کی, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجدیں انسان کی کے شوق و ذوق کا اس معنی میں مرکز بن جائیں کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لوں, ان کی نگرانی میں, ان کی دیکھ بھال میں, ان کی مرمت میں, ان کے بہتری میں دل اس طرف انسان کا خاص ذوق بن جائے کہ وہ یہ کام کرنے میں بڑی زیادہ خوشی محسوس کرے, تو وہ بھی ان لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایسے اللہ کے بندے دیکھیں جن کا سارا دائرہ فکر اور محور توجہ یہ بنا ہوا ہے کہ کسی طرح مسجدوں میں زیادہ زیادہ میں پیسے لگا دوں تو مسجدوں کی تعمیر میں زیادہ حصہ لے لوں, تو ایسے لوگ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس بشارت کے مصداق ہوں گے. چوتھا شخص جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا, وہ دو آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علی ذلک وتفرق, دو ایسے آدمی جن میں آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے, جن میں آپس میں محبت صرف اللہ کے خاطر, کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے, صرف اس لیے مل رہے ہیں اور اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے, اس لیے بات ہو. یہ بڑی زبردست نعمت ہے اور بہت بڑی بشارت ہے اور اس سے بڑی امیدیں بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی میں نہ چاہیے کسی میں داخل فرمائے. تحابا فی اللہ اللہ کے خاطر محبت, یعنی بعض محبتیں ہوتی ہیں جن میں دنیا اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا کے مقاصد شامل ہیں اس محبت میں, دوستیاں ہیں, تفریح میں ساتھ ہو گئے اس لیے محبت ہو گئی, دوستی ہو گئی, کوئی تجارت ہے اس کے اندر ایک جیسا کاروبار ہے اس لیے محبت ہو گئی, ایک جیسے سے تعلق ہو گیا. لیکن ایک وہ محبت ہے جو اور کچھ بھی نہیں ہے مقصد سوائے اللہ کے, کہ جیسے ایک شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے, استاد کو شاگرد سے ہوتی ہے, جو استاد اللہ کے لیے پڑھا رہا ہو, جو شاگرد اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو, ان کے درمیان جو محبت ہے بظاہر اس کا کچھ اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ جل جلالہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. کوئی استاد کسی شاگرد کو کوئی دنیاوی نفع نہیں پہنچا رہا, شاگرد استاد کو کوئی دنیاوی نفع نہیں پہنچا رہا, لیکن اللہ کے لیے مل رہے ہیں. ہاں اس میں اگر خدا نہ کرے دنیاوی اغراض و مقاصد شامل ہو جائیں, استاد یہ سوچنے لگے کہ میں طلبہ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ میری خدمت کریں گے, یا طلبہ کو پڑھا رہا ہوں لہذا یہ میری نیک نامی ہوگی, میں میری شہرت ہوگی, اللہ بچائے یہ حب جاہ ہے اور وبال کا سبب ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تحابا فی اللہ میں داخل. شیخ اور مرید کا تعلق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور بھائی جتنے بھی نیک آدمیوں سے کسی عالم سے کسی اللہ والے سے किसी बुजुर्ग से, किसी सालेह इंसान से मोहब्बत हुई है, क्या वजह, क्यों हो गई मोहब्बत? वो कोई पैसे दे रहे हैं, कोई दुनियावी फायदा तुम्हें पहुंचा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमारी दानिश में ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म रखता है या अल्लाह तबारक व तआला के का नेक बंदा है, साले है, इस वास्ते ये मोहब्बत जो है ये खालिक अल्लाह के लिए है, तहाब्बा फिल्लाह में दाखिल है। तो भाई हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये दौलत तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अता फरमाई कि अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अल्लाह ताला के दीन के खादिमों के साथ, अंबिया किराम के वारिसों के साथ मोहब्बत को जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला इसी के सदक हमारा बेड़ा पार कर, तहाब्बा फिल्लाह। तो इसलिए किसी अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत रखना ये बड़ी नेमत है, इसकी कदर पहचाननी चाहिए। और जिस तरह अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत रखना बाइस अजर व फजीलत है, उसी तरह किसी अल्लाह के नेक बंदे की अल्लाह बचाए गुस्ताखी करना या किसी अल्लाह के नेक बंदे को तकलीफ पहुंचाना ये उतना ही अल्लाह बचाए बवाल का सबब हो सकता है, अल्लाह ताला ही बात करो। लिहाजा किसी अल्लाह के नेक बंदे से फर्ज करो अगर मुनासिबत नहीं हुई, तबीयत में कुछ हरज नहीं, मुनासिबत नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में कोई अदना गुस्ताखी करना ये बड़ी खतरनाक बात है। बाद अवकात अल्लाह बचाए इससे इंसान की सारी बातिन की कैफियात तबाह हो जाती है, इससे बचना चाहिए। जितने भी अल्लाह के का नाम लेने वाले हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह के दीन को की खिदमत करने वाले हैं, उनसे अगर मुनासिबत न भी हो तो उनकी उनके अदब, उनका ताजीम, उनकी तकरीम और उनकी गुस्ताखी से बचने का एहतमाम करना चाहिए। तो एक तो हुब फिल्लाह यह है भाई, जिसे अल्लाह वाले से मोहब्बत रखना, इसी हुब फिल्लाह का एक दूसरा हिस्सा यह भी है, उसको समझना चाहिए कि अगर हम दीन पर वाकई चलना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रजा के तालिब हैं तो इसके बगैर दीन पर इस्तेकामत नहीं हो सकती कि अपनी सोहबत अच्छी करें। सोहबत ये इंसान के जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज है। अच्छी सोहबत होगी तो आदमी अपने दीन पर कायम रह सकेगा, इस्तेकामत मिलेगी। बुरी सोहबत होगी अल्लाह ताला महफूज रखे तो वो बुरी तरफ ले जाएगी। कितना ही आदमी मुत्तकी हो, परहेजगार हो, कितना ही इल्म रखने वाला हो, खुदा ना करे सोहबत खराब हो जाए, वो खराब सोहबत उसको रफ्ता रफ्ता गलत रास्ते पर ले जाती है। लिहाजा दीन पर कायम रहने का एक लाजमी तकाजा यह है कि इंसान की सोहबत अच्छी हो, यानी उसके मिलने जुलने वालों का दायरा वो हम ख्याल लोगों का हो, हम मिजाज लोगों का हो, दीन की आजमत और मोहब्बत रखने वालों का हो, दोस्तियां ऐसे लोगों से कायम करें और ऐसे लोगों से दोस्तियां ना करें कि जो गलत रास्ते के ऊपर चलने वाले हों। तो जब आदमी अपनी दोस्ती के लिए ऐसे लोगों को तलाश करेगा, उनसे ताल्लुकात कायम करेगा, उनसे ताल्लुकात बढ़ाएगा जो नेक हो, अल्लाह वाले हों, अल्लाह के दीन की अजमत और मोहब्बत रखने वाले हों, तो अब जो मोहब्बत कायम हो रही है ये अल्लाह की खातिर हो, वो दोस्ती भी अल्लाह की खातिर हो रही है। हर आदमी का कुछ ना कुछ ताल्लुकात होते हैं, कुछ ना कुछ दोस्तियां होती हैं जिनके साथ आदमी उठता बैठता है, बालोकात اس کے ذریعے اپنی خوشتبی کے معاملات بھی کرتا ہے، کوئی تفریح میں بھی شریک ہوتا ہے، ایسے کاموں کے لیے بھی آدمی ایسے ساتھیوں کا انتخاب کرے جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اب جو آپ نے تعلق قائم کیا ہے، بظاہر ویسے دوستی ہے، عام دوستی ہے، لیکن وہ دوستی کا تعلق اس لیے قائم کیا تاکہ میں اللہ کے دین کے راستے پر چلنے میں میرے لیے مددگار ہوں، یہ خود باللہ ہے، یہ بھی اللہ کے خاطر محبت ہے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس بشارت میں اور اس فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ تو بھائی یہ بھی بڑی عظیم بات ہے، دوستیوں پر اپنی نظر ڈالو، اپنے تعلقات پر نظر ڈالو، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ تفریحات کرتے ہو، جن کے ساتھ مجلسیں کرتے ہو، وہ کس قسم کے ہیں؟ اگر وہ دین کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں تو رفتہ ان سے کرارا کر کے ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، تو ایک طرف تو انشاءاللہ اس سے استقامت نصیب ہوگی، اور دوسری طرف یہ تعلق جو ہوگا یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہوگا اور حب اللہ کی اس فضیلت میں مدد فضیلت حاصل کرنے میں مددگار بنے۔ تو فرمایا کہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اجتماع علی ذالک و تفرق، ملتے ہیں تو اسی اللہ کی خاطر ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ چوتھی قسم تھی۔ پانچویں قسم فرمائی، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس کی آنکھیں بھر آئیں، یہ پانچواں شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے، اور یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے یہاں یہ حدیث آئی ہے، کیونکہ ذکر اللہ کا بیان چل رہا ہے مدتوں کافی عرصے سے، تو یہ ذکر اللہ کی وہ کیفیت ہے کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ بھائی ذکر میں شرمانا نہیں چاہیے، اور نہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں گے یہ ریاکار ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، جس حالت میں ہو لوگوں کی فکر چھوڑ دو، اللہ کا ذکر کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرو، لیکن وہ ذکر جو خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اس ذکر کا لطف بھی اور ہے اور اس ذکر کی فضیلت بھی اور ہے اور اس ذکر کی اہمیت بھی بہت ہے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ابو رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ یا ابا رضین اذا خلوت فاکثر ذکر اللہ، جب تم تنہائی میں ہو تو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ نصیحت فرمائی آپ نے ایک صحابی کو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی تنہائی میں جاتا ہے تو اس کو شیطان اور اس کا نفس زیادہ بہکاتا ہے، جب مجمع عام میں ہے تو مجمع عام میں اگر کوئی شخص گناہ کرنے کا دائیہ اس کے دل میں پیدا بھی ہوگا تو کم از کم اس کو شرم آئے گی کہ یہ سب کیا کہیں گے اگر یہ میں گناہ کروں، فرض کرو کہ لوگوں کے مجمع میں ہے اور بد نظری کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ایسی چیز دیکھنے کو جو گناہ ہے, جس کو دیکھنا لذت اندوزی کے خاطر اس کا دل چاہ رہا ہے, لیکن چار طرف آدمی بیٹھے ہیں, اس صورت میں کرے گا؟ اس واسطے کہ یہ کہیں گے اگر میں یہ کروں گا تو یہ لوگ سارے کیا کہیں گے. تو جب آدمی مجمع ہوئے ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے ہوتا ہے, تو گناہ کرنے کا داعیہ اگر پیدا بھی ہو تو وہ سست پڑ جاتا ہے اور شرما کر آدمی چھوڑ دیتا ہے. لیکن تنہائی میں جب آدمی ہوتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, تو شیطان اور نفس اس کو زیادہ بہکاتے ہیں کہ کر لے, مزہ لے لے, اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. تو آدمی اس وقت میں شیطان کا اور نفس کا زیادہ شکار بن جاتا ہے. خلوت اس جگہ شیطان زیادہ بہتا ہے. واعظان کی جلوہ پر ممبر محراب و ممبر می کنن, کیوں بخلوت می رسند آکار دیگر می کنن. تو یہ ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جب تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کیونکہ پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ یہ ذکر ہی ایسی چیز ہے جو شیطان کو شکل دیتی ہے, اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, دل میں خراب باتیں پیدا کر رہا ہے, تو آدمی اللہ کا ذکر کر لے, اللہ کی پناہ مانگ لے تو پچھڑ جائے. تو اس واسطے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی. تو اس لیے خلوت میں ذکر کا کی خصوصی تاکید آپ نے فرمائی. اور کیونکہ خلوت میں ذکر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شیطان سے اور نفس کے حملوں سے انسان کو محفوظ رکھنے کی کوشش محفوظ رکھے گا انشاءاللہ ذکر. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خلوت میں اور تنہائی میں جب آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ریاکاری کا, نام و نمود کا, دکھاوے کا کوئی چھائے بنی ہو, وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے جو ذکر. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بھر آئے, یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس کے آنکھیں بھر آئیں, رقت اس کو تاری ہو جائے, یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اپنے سائے میں رکھے. پھر چھٹی قسم بیان فرمائی, ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. چھٹی قسم فرمائی کہ ایک شخص ہے جس کو ایک عورت نے, کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی, اور عورت بھی کیسی کہ اچھے خاندان والی اور حسن و جمال والی. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو پناہ میں رکھے. یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دنیا میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے. تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی عورت دعوت دے, گناہ کی دعوت دے, اور دینے والی بھی کوئی معمولی نہ ہو, اچھے خاندان والی اور حسن و جمال والی, اور وہ اس دعوت کے جواب میں یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں ایسے شخص کو رکھیں گے اس دن, اس کو حشر کی سختی پیش نہیں آئی. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا, اور یہ واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہیں, اس امت محمدی علیہ صاحب علیہ السلام کے بہت سے افراد میں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فضیلت عطا فرمائی. بہت واقعات ہیں, بڑے عظیم واقعات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عزم و ہمت کے ساتھ ایسی دعوتوں کو رد کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی. تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس کا انتہائی درجہ تو یہ ہے, اللہ بچائے, کہ مکمل گناہ کی دعوت ہو اور آدمی بچ جائے. لیکن یہ دعوتیں تو بہت کم ہوتی ہیں. لیکن ایک دعوت ایسی ہے جو آج پھیل ہوئی ہے چاروں طرف, اور وہ یہ کہ تصویریں ہیں عورتوں نے اپنے آپ کو بے حجاب کر کے بے حیائی کے ساتھ تصویریں ہیں پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف, بے پردہ ہیں خواتین, بناؤ سنگھار کر کے وہ سڑکوں اور بازاروں اور مجلسوں میں موجود ہیں. تو سراپا دعوت ہے, اس بات کی دعوت ہے کہ بدنظری کا کم از کم ارتکاب کرو. وہ پوری بدکاری نہیں, لیکن حدیث میں جس کو فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ڈالنا ہے, دیکھنا ہے. تو اس زنا کی دعوت تو گلی گلی پھیلی ہوئی ہے, کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس دعوت کو رد کر دے, یعنی اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا لے, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت میں اس کو بھی داخل فرمائے. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو مروی ہے ہی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی غلط جگہ سے نگاہ کو اللہ کی خاطر ہٹا لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں جو بدنظری کی لذت اس کے آگے ریچ ہو جاتی ہے. بات ساری ہمت کی ہے, بات ساری عزم کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کی ہے. جب آدمی کسی بری عادت میں پڑ جاتا ہے, بدنظری کی عادت فرض کرو اللہ بچائے پڑی ہوئی ہے, تو اس کو چھوڑنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے. لیکن ایک مرتبہ اپنے آپ کو جھٹکا دے کر جب اس سے آزاد کر لے اللہ کے خاطر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے اس کی دعا بھی مانگے, توفیق بھی مانگے, جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی اور اپنی حد تک ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو جھٹک کر اسے ہٹا لے, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم فضیلت میں جو یوسف علیہ السلام اور ان کے مسلک کے لوگوں کو عطا ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے. اس میں بڑی ہمت, آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے, بہت ہی بڑا فتنہ ہے. اور جب تک نظروں کی حفاظت نہ ہو صحیح معنی میں, تو بھائی باطن تو انسان کا تباہ ہو ہی جاتا ہے. اس واسطے اس کا بڑا عبادتوں کا نور ختم ہو جاتا ہے, عبادتوں کی لذت جاتی رہتی ہے, عبادتوں کا کے اندر جو ارتکاز ہوتا ہے, خشوع و خضوع ہوتا ہے, وہ جاتا رہتا ہے, اس کے انوار و برکات جاتے رہتے ہیں. لہذا اس سے بڑے اہتمام کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. آخری ساتواں شخص جس کا ذکر فرمایا کہ رجل تصدق بصدقت اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه, جو شخص صدقہ دیتا ہے اور اس طرح دیتا ہے کہ چھپ کر دیتا ہے, اس طرح کہ اس کے दाएं हाथ ने जो कुछ खर्च किया उसके बाएं हाथ को भी बताना चाहिए। यानी सदके में रियाकारी और नामो नमूद का कोई शायबा नहीं, खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के राजी करने के लिए दे रहा है, जिसके नतीजे में दाएं हाथ से दिया बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, यानी किसी और को पता नहीं चला, जिसको दिया उसी का, जिसके लिए दिया बस उसको पता है और किसी को पता नहीं चला। इस तरह इख्वा के साथ सदका दे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में, तो वो भी इन सात आदमियों में दाखिल। तो भाई ये सात किस्में नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हश्र की सख्तियों से बचने के लिए, और ये सात किस्में ऐसी हैं कि आदमी की ये कोशिश करना कि भाई सब में दाखिल हो जाऊं, सब में नहीं हो सकता तो कम से कम किसी एक किस्म में दाखिल हो जाऊं, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपने रहमत से हम सबको इनमें दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے گناہوں معصیتوں منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما دے, بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق قابل عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما, جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں اپنے نعمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے درخواست کی ہے اپنی رحمت سے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بد امنی سے خانہ جنگی سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ سوات میں جو مسلمان بے گھر ہوئے ہیں خانہ برباد ہوئے ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی امداد و نصرت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس خانہ جنگی کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے, اور اس ملک کو صحیح معنی میں یا اللہ اسلامی ملک بننے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبلنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين.